نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید. آپ لوگ ماشاء اللہ اپنے گھروں سے آئے اللہ کا ذکر سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے. یہ جو مہینہ ہے, جانتے ہیں آپ کون سا مہینہ ہے؟ یہ اس وقت اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے جانتے ہیں؟ رمضان آنے والا ہے تو کون سا مہینہ یہ؟ رجب کا, رجب کا مہینہ. اور رجب میں ایک خاص واقعہ ہوا تھا جس واقعے کو کہتے ہیں معراج کا واقعہ, اسراء والمعراج. اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اسراء کو بیان فرمایا. اسراء کہتے ہیں سیر, رات کے وقت جو سفر کرنا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اسراء. تو اسراء کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں. اس کی جو پہلی ہی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. الذی بارکنا حولہ, جس کے آس پاس ہم نے برکت دی ہوئی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, کیوں اللہ تعالیٰ یہ اس سفر پہ لے کر گیا اپنے نبی کو؟ تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا. یہ اسراء کی بات ہے. اسراء, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جو زمین کا سفر ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی بھی سفر تھا اور ایک سفر تھا آسمان کی طرف. جو آسمان کی طرف آپ گئے اس کو کہتے ہیں معراج. عروج سے ہے نا اوپر کو جانا. اور اسراء جو ہے وہ جو زمینی سفر اس کو کہتے ہیں اسراء. تو جو معراج ہے اس کے بارے میں اس سورہ اسراء میں نہیں ہے, بلکہ اس میں وہ سورہ نجم میں آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. وہ جو ان کو فرشتہ سکھاتا تھا وہ زور آور ہے, وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, وہ بلند آسمان کے کناروں پہ تھا. پھر وہ نزدیک ہو گیا, پس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا, بلکہ اس سے بھی کم. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, پس اس نے اپنے بندے کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے کی کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی. اور پھر آگے اسی صورت میں, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور اس نے اس کو دیکھا ایک دوسری دفعہ بھی. اسی فرشتے کو دیکھا ایک دفعہ تو زمین میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں, اور دوسرا نزلۃً اخرى ایک اور دفعہ دیکھا. اور وہ کب دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا, یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. عندہا جنۃ الماوا, جو جنۃ الماوا کے پاس ہے. اور وہاں پہ کیا کیا منظر تھا؟ اذ یغشا السدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر وما طغى, جب سدرہ کو کے اوپر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا, نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی. تو یہ واقعہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ سورۃ النجم میں آیا ہے. دیکھیں, ہم سیریں ہم لوگ بھی کرتے ہیں, بہت سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, پکنک کے لیے جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سیر تھی نا, یہ بہت ہی مختلف تھی. کیونکہ اس سیر میں کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ سیر اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی. اور یہ ایسی سیر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے اوپر وہ چیزیں جو علم الغیب میں سے ہیں, جنت ہو گئی, جہنم ہو گئی, فرشتے ہو گئے, ان کو خود اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ وہاں تک ہوئی جہاں تک کسی انسان کی, زندہ انسان کی پہنچ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اور دوسری کیا خاص بات تھی اس سیر میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو ایک ٹہنی سے آپ چھوئے اور وہ ٹہنی ہلنے لگی، جب واپس آئے تو وہ ٹہنی اسی طرح ہل رہی تھی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گرم تھا۔ گویا ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ وقت کو روک دیا، ٹھیک ہے، وقت کی سوئیاں، وقت کی گھڑیاں زمین پہ رک گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی سیر کر کے بھی آ گئے۔ اسی لیے تو کافروں کو یہ حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ان کے لیے یہ بہت اچنبھے کی بات اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسراء کیا تھا، یعنی جو زمین پہ سیر کی تھی، وہ اتنے فاصلے کی تھی کہ اس زمانے میں لوگ 2 مہینے میں یہ سفر کیا کرتے تھے۔ چلو آج اگر ہم بہت بھی چھوٹا کر لیں، مکہ سے لے کے بیت المقدس تک، فلسطین تک جانا، تو آپ دیکھیں چند گھنٹوں کا سفر ہوگا، چلو زیادہ سے زیادہ کوئی بہت ہی تیز جہاز لے جائے منٹوں کا سفر ہوگا۔ اس کے بعد آسمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چلو وہ بھی چند منٹ کا لگا لیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ وہاں سے ہو کے بھی آ گئے اور بستر گرم ہو اور ٹہنی اسی طرح ہل رہی ہو۔ تو کیا بات ہوئی تھی، یہ سفر بہت ہی مختلف سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار کو روک دیا، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے ایسا سفر کر پائے۔ تو آج ہم اس سیر کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کیسی تھی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا، کن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا۔ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ یہ 27 رجب کی رات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیر فرمائی۔ اس سیر سے متعلق بہت ساری لوگوں نے باتیں خود سے بھی گھڑ لیں، بنا لیں، کچھ بہت سارے غلط عقیدے بھی اس سے منسوب کر لیے، لیکن ہم آج ان چیزوں کو دیکھیں گے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ بہت ساری واقعات میں آپ کو ابن کثیر میں سے بتاؤں گی اور بھی سیرت کی کچھ کتابوں میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے واقعات رکھوں گی تاکہ ہمیں صحیح نالج ہو کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کیسا تھا، کس طرح سے ہوا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس جو واقعہ معراج کا ہے، یہ ایسا واقعہ ہے، اتنا ان یوژول واقعہ ہے، اس کے باوجود نہ تو صحابہ کرام نے کبھی بھی اس واقعے کی یاد اس طرح سے منائی ہو کہ کبھی اس رات میں کوئی عبادت فرمائی ہو خاص کر کے، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے اس دن کا روزہ رکھا ہو یہ سوچ کے کہ معراج کا دن ہے تو بہت مبارک دن ہے اور اس لیے اس کا روزہ رکھا جائے، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کوئی اس لیے نہیں کرائی کہ یہ کوئی مبارک رات ہو گئی یا مبارک دن ہو گیا، بلکہ سیر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے کروائی، اور نہ ہی اس کے بعد کے سالوں میں جتنے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خاص عبادت کرنے کا اس رات یا اس دن میں حکم نہیں فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بدعات جو آج ہمارے اندر رواج پکڑ گئی ہیں کہ 27 رجب کو ایک عبادت کا دن یا عبادت کی رات سمجھا جاتا ہے، اس کا عبادت کی جیسے رمضان کی آخری عشرہ ہے یا جیسے ذی الحج کے دن ہیں جو واقعی عبادت کے دن ہیں، ان کی طرح اس کی کوئی بھی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس واقعے کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں سے بھی شیئر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے اور اس سے ہمارا ایمان اور بھی تازہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں دکھائیں اور ان کو دکھانے کا کوئی واقعی کوئی پرپز ہے نا، ایسے تو نہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں ایسی نہیں ہوتی کہ جو جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی اہمیت نہ ہو اور ایسے ہی ان کو سیر کرانے کے لیے لے جایا گیا، نہیں، اس میں بہت حکمتیں ہیں۔ اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اور کیا کیا دیکھا، کیا کیا واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ان سے ہم اپنے عمل میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ کے سامنے بخاری کی یہ حدیث رکھوں گی کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات کعبہ میں، کعبہ شریف میں جبکہ آپ وہاں پہ موجود تھے تو آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس سے پہلے کی آپ کی طرح کی کوئی وحی کی جائے، اس ویسا نہیں تھا کوئی چیز. اس وقت آپ بیت اللہ میں سو رہے تھے. ان میں سے ایک جو سب سے آگے تھا اس نے پوچھا، یہ ان سب میں سے کون ہے؟ درمیانے والے نے جواب دیا، یہ ان میں سب سے بہتر ہیں. تو سب سے آخر والے نے کہا، پھر ان کو لے چلو. بس اس رات اتنا ہی ہوا، پھر آپ نے ان کو نہیں دیکھا. دوسری رات پھر یہ اسی طرح آئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. لیکن آپ کا سونا اس طرح کا ہوتا تھا کہ آنکھیں سوتی تھیں، دل جاگ رہا ہوتا تھا. اور تمام نبیوں کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے. اس رات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی، بس آپ کو اٹھا کے، یعنی یہ تیسری رات ہے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے زمزم کے پاس لٹا دیا، جو ہے نا زمزم کا کنواں، وہاں پہ لٹا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو تھا، سینہ مبارک، گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا، جیسے انسیژن کرتے ہیں، اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزوں کو نکال کے اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کو، یعنی کتنی بڑی ایک بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی انستیزیا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہ دھویا جا رہا ہے. اب ہمارے لیے یہ ایک بات نا بہت ہی غیر معمولی اور بہت ایک حیران کن ہوگی کہ کیسے یہ ہوا. لیکن سبحان اللہ، یہی نہیں، اور بھی اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. مگر ہم ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آج دنیا میں اگر کسی کو آپریشن کیا جائے اور اس طرح سے پیٹ چاک کیا جائے، تو آپ دیکھیں اس کے بعد وہ 10 دن تک تو چلنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. لیکن اس دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سیر کے لیے لے جایا گیا. تو دیکھیں دھونے کا طریقہ کیا تھا کہ زمزم کے پانی سے دھویا، آپ کے پاس سونے کا ایک تشت، ایک جیسے ٹرے ہوتی ہے، وہ لایا گیا جس میں سونے کا بڑا سا پیالہ تھا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، حکمت سے اور ایمان سے. اس سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو بھر دیا گیا، پھر سینے کو سی دیا گیا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محسوس فرما رہے ہیں کہ میرا سینہ سیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، یعنی یہ تھا پہلا سٹیپ. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آسمانوں کی سیر کے لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے زیادہ پاک ذات کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کے بھی سینے کو دھویا گیا اور اس میں حکمت بھری گئی، ایمان بھرا گیا. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق کو لایا گیا. براق ایک جانور، برق سے ہے نا، برق رفتاری ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے سپیڈ، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجلی کی جیسے سپیڈ ہوتی ہے. تو اس سپیڈ کی کا سمجھ لیں ایک جانور، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ سپیڈ کی بات ہو، کیونکہ کوئی سپیڈ ناپنے کا تو طریقہ نہیں، مگر جتنی سپیڈ بتائی جاتی ہے کہ آسمانوں تک لے گیا وہ جانور اتنی تیزی سے، ظاہر ہے وہ بہت ہی سپیڈی جانور ہوگا. ہاں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جانور کے بارے میں، وہ یہ بتایا کہ میرے پاس براق کو لایا گیا جو گدے سے تھوڑا اونچا تھا اور خچر سے نیچا تھا. پونی ہوتا ہے نا خچر، اس سے نیچا لیکن گدے سے اونچا، اور ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے. اب امیجن آپ کر سکتے ہیں، اب ہماری نگاہ کہاں تک، آسمان تک پہنچ رہی ہے، سوچیں ایک سٹیپ وہ وہاں رکھتا تھا. تو اتنی جو مطلب تیز سواری ہو، آپ خود سوچیں کہ کیسی وہ سواری ہوگی. اور ہم تو ایک رائڈ پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں نا، اور وہ رائڈ ذرا تیز چلنے لگتی، دل اچھل کے حلق میں آنے لگتا ہے. لیکن یہ کون سی کیسی سواری تھی کہ جو اتنی سپیڈ سے چلنے والی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا. اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی لگام بھی تھی، جیسے پکڑتی نا گھوڑے کی لگام، اور زین بھی تھی. جب وہ سواری کے وقت کچھ مسایا، ذرا تھوڑا سا ہل جل اس نے کی، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کیا کر رہا ہے؟ واللہ تجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ شخص کوئی سوار نہیں ہوا. بس براق جو تھا وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ اور نبیوں نے بھی سواری کی ہوئی ہے، یا اور کسی اور شخص نے بھی پہلے سواری کی ہوئی ہے. یعنی یہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سواری نہیں تھی، بلکہ اور پھر یہ بھی کہ براق کو اتنی سمجھ تھی، اور فوراً یہ بات سنتے ہی وہ پسینوں پسینی ہو گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں اور بھی براق کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ یعنی ایسا جانور تھا جو جو بات جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہی تو اس کو سمجھنے والا تھا. براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور یہ لے کے چل پڑا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے براق کی جو لگام تھی وہ جبرائیل علیہ السلام نے تھام لی. اچھا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں, لیکن یہاں پہ دیکھ لیں نوری جو ہے مخلوق ان کا سردار جبرائیل علیہ السلام لگام تھامے ہوئے ہیں اور جو بشر ہے وہ سواری پہ سوار ہے. سبحان اللہ, تو درجہ کس کا بلند ہوا پھر؟ ایک بشر کا نا جو سواری پہ سوار ہے. جبرائیل علیہ السلام نے تو بس لگام تھامی ہوئی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہیں اور چل پڑے ہیں. اچھا, اب راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنارے پہ ایک بڑھیا کو دیکھا, پوچھا یہ کون ہے, تو جواب ملا چلیے چلیے آپ آگے چلیں. پھر آپ نے چلتے چلتے دیکھا کہ کوئی راستے سے ایک طرف کو ہے اور آپ کو بلا رہی ہے, کوئی بلا رہا ہے آپ کو. پھر آپ آگے بڑھے تو دیکھا اللہ کی ایک مخلوق ہے بلند آواز سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اول, السلام علیکم یا آخر, السلام علیکم یا حاشر. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جواب دیجئے, آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. پھر دوبارہ ایسا ہوا, پھر تیسری دفعہ بھی یہی ہوا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ راستے کے کنارے پہ جس بڑھیا کو آپ نے دیکھا نا, وہ تو گویا یہ آپ کو دکھایا گیا کہ یہ دنیا کی عمر بس اب اتنی باقی رہ گئی ہے جیسے اس بڑھیا کی عمر ہے, کہ اب وہ کتنی بوڑھی ہو چکی ہے, یہی عمر اس دنیا کی رہ گئی ہے, یعنی دنیا کی عمر اب زیادہ نہیں رہی, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, قیامت آنے والی ہے. اور جس کی آواز پہ آپ نے توجہ نہیں کی وہ ابلیس تھا, شیطان تھا, اور جن کے سلام کی آوازیں آپ نے سنی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے. پھر آگے چل پڑے, دیکھیں آپ راستے میں بہت سارے, دیکھیے سیر ہو رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ بہت سارے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے ہیں. پھر آپ آگے چل پڑے تو آپ نے جاتے جاتے راستے میں ایسی زمین پہ سے گزر ہوا جہاں پہ بہت سارے کھجوروں کے درخت تھے. تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے یہاں پہ اترے اور دو نفل نماز پڑھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے, تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ مدینہ ہے, مدینہ کی سرزمین ہے. پھر آپ تشریف لے گئے تو ایک سفید زمین آئی, وہاں سے آپ کا گزر ہوا, یہاں پہ بھی نماز پڑھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے, فرمایا یہ مدین کی زمین ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو وہاں پہ جو گزر ہوا دیکھا آپ نے بیت اللحم تھا, یہاں پہ بھی آپ نے نماز پڑھی, یہ کون سی جگہ تھی, جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر تھوڑا آگے گئے تور سینا سے گزر ہوا, وہاں پہ بھی نماز پڑھائی گئی, اور یہ کون سی جگہ تور سینا, جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تھی. تو ان جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر آگے چلے, اور وہاں پہ آگے چل کے جا رہے تھے تو دائیں جانب سے کسی نے آواز دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری طرف دیکھ میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, نہ ٹھہرے وہاں پہ. پھر آگے بڑھے تو بائیں طرف سے آواز آئی, میری طرف دیکھو میں آپ سے کچھ پوچھوں گا, لیکن وہاں بھی نہیں ٹھہرے نہ جواب دیا. پھر کچھ آگے گئے, ایک عورت دنیا بھر کی زینت کیے ہوئے بازو کھولے ہوئے کھڑی ہوئی ہے, اس نے آواز دی میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی نظر نہیں کی, نہ ٹھہرے. تو یہ کون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے؟ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند بھی ہوئے کہ یہ کون ہے, تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے یہ کون تھا, فرمایا پہلا شخص تو یہود تھی, اگر آپ ان کو جواب دے دیتے یا وہاں ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی, دوسرا نصرانیوں کا دعوت دینے والا تھا, وہاں اگر آپ ٹھہرتے اور ان سے باتیں کرتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی, اور وہ عورت جو تھی وہ دنیا تھی, देखिए दुनिया कैसे बाहें फैलाए हुए पूरी जेबो जीनत करते हुए इतनी अट्रैक्टिव बन के खड़ी हुई थी, अगर आप उसको जवाब देते या वहां ठहरते तो आपकी उम्मत दुनिया को आखरत पे तरजीह दे देती और गुमराह हो जाती। सुभान अल्लाह, देखिए ये भी आपको दिखाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, अभी तक ये ज़मीन की सैर हो रही है। देखिए मैंने आपको बताया ना, ये इसरा और मेराज दो पार्ट्स में है, एक ज़मीन की सैर और एक आसमानों की सैर है। आसमानों तक तो अभी आप पहुँचे ही नहीं हैं। फिर आप आगे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह से बड़ी ही आला खुशबू आई, तो पूछा ये कौन है, ये क्या जगह है, यानी ये क्यों खुशबू आ रही है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ पे फिरौन की बेटी की जो मशाता थी, जो फिरौन की बेटी की ब्यूटिशन थी ना, यानी शहजादी को जो कंघी करने वाली थी, उसकी उसको जब इस उस जो जब ईमान लेकर आई थी और उसको जब फिरौन ने, आपको पता है वो वाकया आपको सुना होगा आपने, कि फिरौन ने तांबे की एक देग लेके और उसको इतना तपाया इतना तपाया, उसके अंदर खौलता हुआ तेल था, आग जैसा जब हो गया तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया और आखिर उसको भी डाल दिया। और उसने डालने से पहले उससे पूछा था कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा था मेरे और मेरे इन बच्चों की हड्डियां एक जगह पर डाल देना। तो उसने कहा था ठीक है भाई, तुमने हमारी इतनी खिदमत की है तो मैं ये कर दूंगा। तो एक जगह पर डाल दी गई थी। अब ये वो जगह है जहाँ पे वो दफन हुई हुई है, वो जो ब्यूटिशन थी ना, जो ईमान लाई थी और जो जिसको ईमान लाने की सज़ा फिरौन ने ये दी थी, ये उसकी उसकी और उसकी औलाद के महल्लात हैं या उनकी कब्र है जहाँ से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया ताकि रहती दुनिया तक लोगों को पता रहे कि देखो जो ईमान लाते हैं और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते हैं, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं फरमाता, अल्लाह ताला कैसे उनकी कुर्बानियों की कदर फरमाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराख में बैठे हुए और आगे जा रहे हैं, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये मुशाहिदात करवाए, देखा कि एक ऐसी कौम है इधर खेती काटती है उधर खेती बढ़ जाती है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं, फरमाया ये अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद हैं जिनकी नेकियां सात सात सौ तक बढ़ती हैं, जो खर्च करें उसका बदला पाते हैं। तो देखें उनकी अभी खेती इधर कटती थी उधर फिर बढ़ जाती थी, कटती थी बढ़ जाती थी, क्यों बढ़ जाती थी, क्योंकि अल्लाह ताला उनका अजर बढ़ा रहा है, उनकी नेकियां बढ़ती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। फिर आपका गुजर एक ऐसी कौम पे हुआ जिनके सर जो थे वो पत्थरों से कुचले जा रहे थे, हर बार फिर उनके सर ठीक हो जाते थे फिर कुचले जाते थे, ज़रा देर की भी उनको कोई मोहलत नहीं मिल रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं, अब ये गौर से सुनिए, पत्थर से सर कुचले जा रहे हैं और उनको इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन एक दफ़ा नहीं कुचले जा रहे, बार बार कुचले जा रहे, बार बार कुचले जा रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो फ़र्ज़ नमाजों के वक्त उनके सर भारी हो जाते थे, हाय नमाज का वक्त फिर से हो गया, अब फिर से नमाज पढ़नी, हाय अजान हो गई अभी तो पढ़ी थी। ख़ास तौर पे सर्दियों में तो बंदा ऐसे हो जाता है कि जैसे बस नमाज ना हो गई कोई हेडेक हो गई, तो उनके सर भारी हो जाया करते थे, इस वजह से उनके सर कुचले जाएंगे उस दिन। फिर कुछ लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके आगे पीछे धज्जियाँ लटक रही हैं और ऊंट और जानवरों की तरह कांटोदार जहन्नमी दरख्त चर चुग रहे हैं और जहन्नम के पत्थर हैं और अंगारे हैं वो खा रहे हैं ये। तो फरमाया ये कौन लोग हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अपनी माल की ज़कात ना देने वाले हैं, अल्लाह ने इन पे कोई जुल्म नहीं किया, इन्होंने खुद अपनी जानों पे जुल्म किया। देखें क्या उनका हाल था कि जहन्नम के दरख्त और जहन्नम की कांटेदार जो घास है वो ये खा रहे हैं और जहन्नम के पत्थर और अंगारे खा रहे हैं। तो ये जो माल की ज़कात नहीं देते वो लोग, कितनी ये बात उनके लिए इबरत है कि माल की ज़कात ना देना इंसान के लिए कितनी बड़ी तबाही लेकर आता है, एक तो जहन्नम के अंदर होंगे और वहाँ के पत्थर खा रहे होंगे। फिर देखा ऐसे लोगों को कि उनके सामने एक हंडिया में तो साफ़ सुथरा गोश्त है और दूसरे में गंदा सड़ा हुआ गोश्त है, अच्छे गोश्त से तो वो खाते नहीं हैं और बदबूदार सड़े हुए गोश्त को खा रहे हैं। तो पूछा ये कौन से गुनाहगार हैं, جواب ملا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے حرام عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے، یا وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں کو چھوڑ کے اوروں کے ہاں رات گزارتی تھی۔ تو سوچے ان کا یہ انجام ہے۔ پھر آپ نے دیکھا راستے میں ایک لکڑی ہے، ہر ایک کے کپڑے پھاڑ دیتی ہے، ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ پھر پوچھا گیا یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستے روک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ راستے کے اندر ایسی چیزیں کھڑی کر دیتے ہیں، ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، یا راستہ ویسے روک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی آپ نے اپنے ملکوں میں دیکھا جلوس نکلتے ہیں وہ راستے روک کے بیٹھ گئے، یا راستوں میں ایسی تجاوزات کھڑی کر دیں، یا پھر ایسے کچھ کام کیے کہ جس سے راستہ رک جائے۔ تو وہ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ وہ لوگ ان کے کپڑوں کو ایسی چیز پھاڑ رہی ہوگی، ایسی چیز زخمی کر رہی ہوگی ان لوگوں کو جو یہ راستے روکتے تھے۔ پھر دیکھا ایک شخص ہے بہت بڑا ڈھیر جمع کیے ہوئے، جس کو اٹھا بھی نہیں سکتا، پھر بھی وہ اور بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، اب اٹھایا بھی نہیں اسے جا سکتا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے۔ دیکھ لیں اب یہ مسلمان ہے، اسی لیے جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں نا آپ کی امت کا وہ شخص ہے۔ زکوٰۃ بھی مسلمان پہ فرض ہے نا، نماز بھی مسلمان پہ فرض ہے نا، یہ سارے مسلمان لوگ ہیں، پھر بھی ان کے یہ انجام ہو رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے برزخ میں ان کو یہ سزائیں مل رہی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کو یہ سزائیں دینی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دکھایا جا رہا ہے مثال کے لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا سکے۔ تو دونوں چیزیں پاسبل ہیں۔ لیکن اب ایک ایسے بندے کو دیکھا اتنا ڈھیر اکٹھا کیا جا رہا ہے لیکن اٹھا نہیں سکتا، فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق اس قدر زیادہ ہیں لیکن وہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن وہ اور حقوق چڑھا رہا ہے اور امانتیں لے رہا ہے لوگوں سے پھر بھی۔ پھر آپ نے ایک جماعت کو دیکھا جن کی زبان اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ادھر کٹے پھر ٹھیک ہو گئے، پھر کٹ گئے پھر ٹھیک ہو گئے، یہی ہوتا جا رہا ہے۔ سوچیں کینچیوں سے یہ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، آپ یہاں پہ خود امیجن کریں کہ انسان کینچی پکڑ لے اور ذرا ناخن زیادہ کٹ جائے نا، تو انسان کی تکلیف اتنے دن تک ہوتی رہتی ہے، اور کہاں یہ کہ ہونٹ جو اتنی نازک چیز ہے اس کو کاٹا جا رہا۔ فرمایا یہ فتنے والے وائز اور خطیب ہیں۔ کئی لوگ آپ نے دیکھا نا جو وعظ کرنے والے ہوتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں میں فتنے پھیلاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ فتنہ پھیلے لوگوں میں، لوگ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے شروع ہو جائیں، کئی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو دین میں نہیں ہیں لیکن ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھا ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں سے ایک بہت بھاری بیل ہے جو نکل رہا ہے، پھر وہ لوٹنا چاہتا ہے لیکن لوٹ نہیں سکتا۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑا بول بولتا ہے پھر اس پہ شرمندہ تو ہوتا ہے لیکن لوٹا نہیں سکتا، یعنی باتیں تو بڑی بڑی کرنا لیکن اس کے بعد کرنا کچھ نہیں۔ پھر ایک وادی میں پہنچے، وہاں پہ بڑی نفیس نہایت خوشگوار ٹھنڈی ہوا تھی اور بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی، بڑا راحت سکون تھا اور مبارک کی صدائیں تھیں۔ یہ سن کے آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے یا اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، میرے بالا خانے، میرا ریشم، میرے موتی، میرے مونگے، سونا چاندی، جام کٹورے، پانی، دودھ، شراب، یہ ساری نعمتیں بہت زیادہ ہو گئیں، اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر۔ اور اللہ کی طرف سے جواب ملا ہر ایک مسلمان مومن مرد عورت جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، میرے برابر کسی کو نہ سمجھتا ہو، وہ سب تجھ میں داخل ہوں گے۔ سن جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہر خوف سے آزاد ہوگا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، جو مجھے قرض دیتا ہے میں اس کو بدلہ دیتا ہوں، جو مجھ پہ توکل کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، میں سچا معبود ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، میرے وعدے خلاف نہیں ہوتے۔ یہ سن کے جنت نے کہا بس میں خوش ہو گئی۔ پھر آپ ایک دوسری وادی میں پہنچے جہاں نہایت بری بھیانک مکروہ آوازیں آ رہی تھیں اور اتنی سخت بدبو تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر، مجھے وہ دے دے، وہ چیز دے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا، میرے توق، میری زنجیریں، میرے شولے، میری تپش، میرا تھور، میرا لہو، پیپ، میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت زیادہ ہو گئے، میرا گھیراؤ بہت زیادہ ہو گیا، میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ دے جس کا وعدہ مجھ سے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر مشرک اور کافر اور خبیث اور منکر اور بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے. یہ سن کے جہنم راضی ہو گئی، سوچے کون لوگ پھر جہنم میں جائیں گے. اس حدیث سے پتہ چل گیا نا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی لوگوں کو دیکھا راستے میں. ایک وہ لوگ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ ہیں گرفتار، اور فرشتے ان کے جسموں سے ٹکڑے کاٹتے ہیں اور انہی کو کھلا رہے ہیں، انہی کے جسموں سے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے، اور وہ لوگ مجبور ہیں کھانے پہ اپنے ہی جسم کے ٹکڑوں کو. سوچیں، ایک بندہ آدم خور ہوتا ہے نا، اس کی بات سن کے انسان کو کراہت آتی، گھن آنے لگتی ہے، اور ایک بندہ خود اس کا گوشت کاٹ کے اس کو ہی کھلایا جا رہا. تو پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ غیبت کرنے والے ہیں، اب قیامت تک یہ اپنا گوشت خود ہی کھاتے رہیں گے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ برزخ میں ان کو یہ سزا مل رہی ہے، ابھی قیامت نہیں آئی کیا، لیکن یہ بیچ کا زمانہ ہے. آپ نے دیکھا ہو نا، دیکھیں جب ایک مجرم کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کو تھانے میں بہت مار پیٹ کی جاتی ہے، ابھی عدالت میں نہیں لے کے گئے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مار پیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد عدالت میں جاتے ہیں، پھر فیصلہ ہوتا ہے، عمر قید ہے یا پھانسی ہے یا جو بھی ہے اس کا فیصلہ. ٹھیک ہے، یہی بالکل حال اس طرح سے ہے کہ جو دنیا کے مجرم ہوں گے نا، ان کے لیے تھانہ کیا ہے، جو انٹرمیڈیٹ، جو بیچ کا زمانہ ہے، وہ برزخ ہے، جس میں ان کو لے جا کے وہاں پہ یہ سزائیں مل رہی ہیں. ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت کے دن فائنل فیصلہ ہوگا کہ کیا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں. تو اب یہ ایک اور گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے منہ سیاہ ہیں اور آنکھیں نیلی ہیں، نیچے کا ہونٹ زمین پہ گھسٹ رہا ہے اور اوپر کا ہونٹ سر پہ پہنچا ہوا ہے، اور لہو اور پیپ اس سے جاری ہیں، اور ان کی بدبو سے سارا میدان سڑا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ شراب خور ہیں، شرابیں پینے والے. پھر ایک اور جگہ سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک گروہ تھا جن کے منہ سور کے سے تھے، ان کی زبانیں پوش کی طرف سے کھینچی گئی تھی، پیچھے کی طرف سے کھینچی گئی تھی، اور سخت عذاب میں مبتلا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں. پھر ایک اور عورتوں کا گروہ دیکھا، اب اس کو بھی غور سے سنیں، یہ عورتوں کے گروہ کو کیا سزا مل رہی تھی؟ ان کو آگ کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے اور آتشی کوڑے سے ان کو مارا جا رہا تھا، آگ کا کوڑا تھا جس سے ان کو مارا جا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ عورتیں کون ہیں؟ فرمایا، یہ میت پہ نوحہ کرنے والی ہیں اور خاوندوں کو ستانے والی ہیں. ایک تو میت پہ نوحہ کرنا، عورتیں بہت زیادہ میتوں کے اوپر چیخنا، چلانا، بین کرنا یہ کرتی ہیں نا، وہ ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور خامدوں کو ستانے والی ہیں. پھر گزر ہوا ایک اور قوم پہ جن کے منہ کالے تھے اور ان کے سینے پہ آگ کے طبق رکھے ہوئے تھے اور گندک کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، جیسے کول ہوتا ہے نا جن سے جو یہ سڑکیں بنائی جاتی ہیں، کتنا گرم ہوتا ہے وہ ویسے ان کے کپڑے تھے، جس سے آگ بھڑک رہی تھی، ملائکہ ان کو گرز مار رہے تھے. کیا کیا ان کا حال تھا؟ منہ کالے تھے، سینے پہ آگ کے جیسے بڑے بڑے ٹرے ہوتے ہیں اس طرح سینے پہ رکھے ہوئے تھے، کپڑے ان کے کیسے تھے؟ گندک کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے، اور اس سے بھی آگ بھڑک، کیونکہ گندک جو ہوتا ہے نا وہ ایک ایسا لکوڈ ہوتا ہے جس کو آگ بہت تیزی سے پکڑ لیتی ہے، جیسے آئل کو پکڑتی نا آگ، اسی طرح گندک کے اوپر بھی آگ بہت بھڑکتی ہے، اور اوپر سے فرشتے تھے کہ ان کو مار رہے تھے گرز. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے. اللہ اکبر. اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیں کہ گانا بجانا ایک پروفیشن بنا لیا ہے، اور گانے بجانے میں بڑی عزت سمجھتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. پھر ایک اور گروہ دیکھا آپ نے جو آگ میں جلایا جاتا تھا اور جب جل جاتا تھا پھر زندہ ہو جاتا تھا، پھر جل جاتا تھا. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ والدین کے نافرمان ہیں، جس طرح انہوں نے دنیا میں اپنے والدین کو جلایا تھا نا، اسی طرح یہ قیامت تک اب جلتے رہیں گے. اللہ اکبر. پھر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کو فرشتے چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں اور ان کے اندر سے بدبودار خون نکل رہا ہے. یہ لوگ مر کے پھر اسی طرح زندہ ہو جاتے ہیں, پھر فرشتے ان کو ذبح کرتے ہیں, پھر یہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ قاتل خونی ہیں جنہوں نے ناحق خون کیے, اب ان کی سزا میں یہ ہمیشہ ذبح ہوتے رہیں گے. پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ جو پہاڑ کے برابر دو پتھروں کے نیچے پستے جا رہے ہیں. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ مغرور اور متکبر لوگ ہیں. دیکھیں دنیا میں یہ تکبر کرتے تھے نا, اس دن کیا ہوگا جب مر جائیں گے تو دو پتھروں کے نیچے ان کو پیسا جائے گا. تم بڑے بنتے تھے نا, آج دیکھو تمہاری بڑائی کیسے اللہ تعالیٰ نے نکال دی, اور قیامت تک اسی طرح ان کو دو پتھروں کے نیچے کچلا جا رہا ہوگا, قیامت تک یہ اسی طرح رہیں گے. تو یہ مناظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے, اسی طرح کے مناظر یعنی دیکھتے گئے, آگے چلتے گئے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک پہنچ گئے. اور بیت المقدس پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے. جبرائیل علیہ السلام نے ایک پتھر پہ براق کو باندھا. پتھر پہ کیسے باندھا؟ ایک پتھر تھا, اس پہ اپنی انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا, اور وہیں جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو کہ انسان یہ نہیں کہے کہ بس اللہ کی سپرد ہے نا, اللہ خود ہی حفاظت کرے گا, آخر براق ہے اس کو تو کہیں دوڑ کے نہیں جانا چاہیے. براق کو بھی جبرائیل علیہ السلام نے باندھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ توکل اللہ پہ کرو لیکن اپنی تدبیر بھی کرو. اللہ پہ بھروسہ تو کرنا ہے لیکن پہلے خود تدبیر کرو, پہلے باندھا پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کیا. اور ایک کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بیت المقدس کے بیچ میں, مسجد کے بیچ میں جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اللہ سے آرزو کی تھی کہ وہ آپ کو حوریں دکھائے. آپ نے فرمایا ہاں. وہ فرمانے لگے آئیے پھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پھر کہ ایک طرف کو, صخرہ کے بائیں طرف کو, کچھ حوریں بیٹھی ہوئی ہیں, کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کو سلام کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. تو یہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی کہ تم کون ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہم نیک سیرت خوبصورت ہو رہے ہیں, ہم بیویاں اللہ کے ان پرہیزگار بندوں کی جو نیک ہیں, جو گناہوں سے دور رہنے والے ہیں, جو پاک ہو کے ہمارے پاس آئیں گے اور وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے, کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے. مسجد میں لوگ پہلے سے جمع تھے. جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ اذان دی. آپ کی اذان سے آسمانوں کے دروازے کھلے, فرشتے اترے, یہاں تک کہ ساری مسجد آسمان تک فرشتوں سے بھر گئی اور سب نے صفیں باندھ لی, مگر امام کی جگہ ابھی خالی تھی. کسی کی بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ مصلے پہ جائے اور امامت کرائے, لیکن ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ وہ امامت کا آج حقدار ہو. پھر جبرائیل علیہ السلام صفوں سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے امامت کی جگہ پہ لائے اور فرمایا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ سے افضل کوئی اور آئے گا؟ مجھے قسم ہے رب العزت کی, میں مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک اڑاؤں, آسمان سے زمین تک گھوماؤں, مگر آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا. آج امامت کے قابل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلے پہ کھڑا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دو رکعت نماز پڑھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا سید المرسلین, کیا آپ کو خبر ہے کہ آپ نے اس وقت کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ کے پیچھے کون کون ہے؟ فرمایا مجھے تو نہیں پتا. فرمایا تمام انبیاء جو آج تک گزر چکے ہیں اور آسمانوں کے فرشتے آپ کے پیچھے موجود ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ سارے نبیوں کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. امام اعظم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے نا. ہم دوسروں کو کہتے ہیں امام اعظم, لیکن واقعی امام اعظم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نبیوں کی امامت کرائی. اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے براق لائی گئی جس پہ سوار ہو کے آپ آسمانوں پہ گئے. لیکن بعض روایت میں ایک اور بات بھی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ معراج لائی گئی آپ کے سامنے, ایک سیڑھی تھی جو لائی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اس سے بنی آدم کی روحیں چڑھتی ہیں, دنیا نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی. اور فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ مرنے والے کی آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہیں, تو وہ اسی سیڑھی کو دیکھتے ہوئے حیران ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا مرنے والے کی آنکھیں ایسے ہو جاتی ہیں اوپر کو, ایسے ٹک ٹک سی بن جاتی, تو فرمایا یہ وہی سیڑھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جو اوپر لے کے جاتی, جہاں سے روحیں اٹھ کے اوپر جاتی ہیں. تو سبحان اللہ, یہ وہ سیڑھی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے. اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے تو آپ نے اسماعیل نامی فرشتے سے ملاقات کی, جو آسمان دنیا کا, جو یہ پہلا آسمان ہے نا اس کا سردار ہے, جس کے انڈر 70,000 فرشتے ہیں, جن میں سے ہر ایک فرشتے کے ساتھ اس کی پوری فوج ہے فرشتوں کی, جن کی تعداد 100,000 ہے. ہر ایک کے انڈر 100,000 فرشتے ہیں, اس کے اکیلے کے انڈر 70,000 ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو دیکھیں, صرف وہی جانتا ہے. پھر وہ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا. اب وہ پتہ ہے آسمانوں پہ بھی پہرے ہیں, آسمانوں کے بھی دروازے ہیں, ایسے ہی نہیں کوئی آسمانوں پہ چڑھ کے جا سکتا. دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے, کہا جبرائیل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کون ہے, انہوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھ لیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے, ورنہ وہ کہتے کہ یہ ہم تو جانتے ہی ہیں ان کو. کہا گیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا, یعنی ان کو بلایا گیا. جواب دیا ہاں. تب انہوں نے آسمان کا دروازہ کھولا اتنی انویسٹیگیشن کے بعد. آپ دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ بارڈر کراس کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ کتنے سوال جواب ہوتے ہیں نا, تو اب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کون ہے, وہ ساتھ کس کو لائے ہو, ان کو بلایا گیا ہے یا نہیں. تب دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ چڑھ گئے. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک پوری کائنات ہے اوپر بھی. یہ زمین پہ ہم سوچتے ہیں نا اپنی چیزوں کو کہ یہ زمین پہ یہ سارا نظام چل رہا ہے, آسمان پہ بھی فوجوں کی فوجیں ہیں, آسمانوں کے بھی دروازے ہیں, آسمانوں پہ بھی پہرے ہیں, آسمانوں پہ بھی اجازتیں لی جاتی ہیں, پورا ایک نظام اوپر بھی چل رہا ہے جو غیب کی دنیا ہے. ہمارے لیے یہ غیب ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے سیر کرائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنے امتیوں کو بتا سکیں پھر کہ کیا کیا دیکھا. تو جب وہاں پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی, اور وہ اسی طرح تھے جیسے وہ اس دن تھے جس دن اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا, یعنی اپنی اصلی صورت میں تھے. اور ان کے سامنے ان کی اولاد کی روحیں پیش کی جاتی ہیں. نیک لوگوں کی روح کو دیکھ کے فرماتے ہیں پاک روح اور جسم بھی پاک ہے, اسے علیین میں لے جاؤ. اور بدکاروں کی روح کو دیکھ کر فرماتے ہیں خبیث روح ہے خبیث جسم, اسے سجین میں لے جاؤ. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک طرف دیکھتے تو وہ ہنسنے لگتے, اپنے دائیں طرف دیکھ کے خوش ہوتے تھے, اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے. تو پتہ چلا کہ دائیں طرف والے وہ ہیں ان کی اولاد جو کہ جنتی ہے, اور بائیں طرف ظاہر ہے وہ بھی اولاد ہی ہے ان کی, کافر بھی انہی کی اولاد ہے نا, تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. تو ان کو دیکھ کے غمگین ہوتے تھے اور دائیں طرف دیکھ کے خوش ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام, آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں, آپ ان کو سلام کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا, اور اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا, اور فرمایا خوش آمدید خوش آمدید. یعنی انہوں نے یعنی باقاعدہ ایک استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں یہ آدم علیہ السلام ہے مجھے پتہ ہے. تو انہوں نے جیسے فرمایا نیک بیٹے نیک نبی کو خوش آمدید, تو انہوں نے بہت ویلکم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑا یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گوشت ایسا ہے اور ایسا ہے اور پھر ایک سڑا ہوا گوشت بالکل گندا ہے اور دوسری طرف ایک ایسا بدبودار, ایک طرف بدبودار ہے اور دوسری طرف عمدہ گوشت ہے. تو کچھ لوگ ہیں وہ گندے گوشت کو کھا رہے ہیں اور صاف گوشت کو چھوڑ رہے ہیں. تو بتایا گیا یہ وہ ہیں جو آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے ہیں. پھر ایسے بھی لوگ دیکھے کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح کے ہیں اور ان کے منہ پھاڑ پھاڑ کے فرشتے انہیں اس گوشت کے لقمے دے رہے ہیں جو ان کے دوسرے راستے سے واپس نکل جاتے ہیں, اور وہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں. تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے چیخ چلا رہے ہیں اور ایسے ان کے اندر ڈالا جا رہا ہے گوشت اور پیچھے سے نکل جاتا ہے. تو بتایا گیا یتیم کا مال کھانے والے ہیں, جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے تھے وہ اپنے اندر آگ بھرتے تھے نا, تو یہ ان کا حال ہے. پھر کچھ عورتیں دیکھیں سینوں کے بل وہ جو ہے نا لٹکی ہوئی ہیں, اپنے یہ سینوں سے نا بریسٹ سے لٹکی ہوئی ہیں اور ہائے وائے کر رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں. تو بتایا گیا یہ وہ آپ کی امت کی زناکار عورتیں ہیں. تو پھر دیکھا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے پیٹ ہیں بڑے بڑے گھروں جیسے, جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں گر پڑتے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں اے اللہ قیامت قائم نہ ہو, اے اللہ قیامت نہ آئے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان لوگوں کو برزخ میں یہ عذاب ہو رہا ہے, یہ عذاب ابھی وہ سہ رہے ہیں, ابھی قیامت نہیں آئی, اس لیے وہ چلا رہے ہیں اللہ قیامت نہ آئے. اور وہ جانور ان کو روند رہے ہیں اپنے پیروں تلے اور وہ اللہ کے سامنے گرے و زاری کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, فریادیں کر رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. کچھ دور اور آگے گئے, کچھ لوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کھاٹ کھاٹ کے جو فرشتے ان کو کھلا رہے ہیں. پھر یہ وہ لوگ ہیں جو عیب جو ہیں, لوگوں کے عیب بیان کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ چڑھے, وہاں پہ دیکھا ایک نہایت حسین شخص ہے. اور آسمان پہ جب چڑھ رہے ہیں نا تو وہاں پہ بھی دوسرے آسمان پہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی ہے, نوک کیا ہے. تو پوچھا گیا یہ کون ہے, فرمایا جبرائیل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے, فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کو بلایا گیا, فرمایا جی ہاں. پھر وہ دربان نے دروازہ کھولا آسمان کا اور باقاعدہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید, کیا خوب ہے ان کا لایا جانا. اور وہ آ چکے تو وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور سوری یوسف علیہ السلام سے ہوئی, یہ دوسرا آسمان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو یعنی وہ حسن دیا گیا ہے, اتنی فضیلت حسن کی دی گئی ہے آپ لوگوں پہ, یعنی جیسے چاند کو فضیلت ہے نا ستاروں پہ, اسی طرح یوسف علیہ السلام کی فضیلت ہے باقی تمام لوگوں پہ, جو بھی جتنے بھی حسین لوگ ہوں گے. تو ان کو بھی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو سلام کریں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں کی بھی گریٹنگ کیا ہے, سلام. وہ بھی جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں. تو یعنی سلام کی کتنی اہمیت ہے. پھر تیسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی, ان کو بھی سلام کیا, سب کو سلام کر رہے ہیں. پھر پانچویں آسمان پہ اسی طرح, اور ہر جگہ اسی طرح اجازت لے رہے ہیں, ہر جگہ ہر آسمان والے کہہ رہے ہیں مرحبا مرحبا, وہ آ چکے, ان کی تشریف آوری کی کیا بات ہے. تو وہ دربان بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں, اور جس نبی سے بھی ملتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں, اور سلام کے جواب کے بعد وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں, نیک بھائی اور صالح رسول کو مرحبا. ہر آسمان پہ ہر پیغمبر یہی فرما رہے ہیں. پھر پانچویں آسمان کی طرف گئے تو وہاں پہ ہارون علیہ السلام تھے, جن کی آدھی داڑھی سفید تھی اور آدھی سیاہ تھی, اور بہت لمبی داڑھی تھی, قریب قریب ناف تک پہنچ رہی تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی سنت ہے داڑھی. پھر جبرائیل علیہ السلام سے پھر یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے, فرمایا یہ ہارون علیہ السلام ہے. پھر چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ بتائیں آسمان ہیں کتنے, سات آسمان ہے نا, تو چھٹے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کس سے ملاقات ہوتی ہے, اتنی اوپر کس سے ملاقات ہو رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے. आपका रंग जो था गंदमी सा था और बाल बहुत थे, यानी इतना ज़्यादा बाल थे कि ये भी बाज़ जगह पे आता है कि अगर दो कुर्ते भी पहन लें तो बाल उनसे गुजर जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहि सलाम से पूछा कि ये कौन है, फरमाया मूसा अलैहि सलाम है। तो आप उनको सलाम करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया। फिर उसके बाद ये भी बाज़ रिवायात में आता है कि जब आप आगे बढ़े तो मूसा अलैहि सलाम रोने लगे, उनसे पूछा गया कि आपकी रोने की क्या वजह है, कहने लगे मैं रो इसलिए रहा हूँ कि एक नौजवान जो मेरे बाद नबी बना वो जन्नत में अपनी ऐसी उम्मत लेकर दाखिल होगा जो मेरी उम्मत से कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। क्या मतलब है इसका कि मेरी उम्मत से ज़्यादा इनके उम्मती जन्नत में जाएंगे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी उनमें ज़्यादातर लोग सरकश थे, बहुत कुफर में मुबतला हो गए, बहुत ज़्यादा नाफरमानी उन्होंने की, तो वो अपनी उम्मत की बदबख्ती पे रो रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कह रहे थे कि ये ज़्यादा तादाद में जन्नत में जाएंगे। तो देख लें कि नबी अपनी उम्मत के लिए कितने खैर ख्वाह होते हैं कि ये दर्द उनको वहाँ फौत होने के बाद भी अपनी उम्मत के लिए यह दर्द था जिसका इजहार उन्होंने आंसू बहा के किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान की तरफ चढ़े, आप जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी साथ साथ हैं, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो देखने में बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही थे। और कैसे थे वो बैठे हुए कि उनकी पुश्त जो थी, उनकी पीठ जो थी बैतुल मामूर से उन्होंने टेक लगाई हुई थी। तो यानी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखें दुनिया में अल्लाह का काबा तामीर किया था ना, तो अल्लाह ताला ने आसमानों में जो अपना घर है बैतुल मामूर, जो आसमानों का काबा है, उसके साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जगह दी। आप देख सकते हैं कि जो दुनिया में अल्लाह के लिए जो अमल करता है ना खालिस होकर, तो अल्लाह ताला मरने के बाद उसको कैसी जगहों पे कैसे दर्जात अता फरमाता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी देखा कि उनके साथ कुछ लोग हैं, उनको अच्छा सलाम किया पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मरहबा कहा और फरमाया क्या बात है उनकी जो नेक बेटे हैं और साले बेटे हैं और साले रसूल हैं उनको खुश आमदीद, उनको खुश आमदीद। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई और उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो सफ़ेद कपड़े बिल्कुल पहने हुए और कुछ लोग हैं जिन्होंने स्याह सख्त स्याह कपड़े पहने हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर में गए और फरमाया मेरे साथ वो सफ़ेद कपड़ों वाले सब आ गए और जिनके कपड़े स्याह थे वो सब रोक दिए गए, उनको नहीं आने दिया गया। फिर सब ने अंदर नमाज पढ़ी बैतुल मामूर में और वहाँ से सब बाहर आए। इस बैतुल मामूर में हर दिन 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जो एक दिन पढ़ गया उसकी बारी फिर क़यामत तक नहीं आती। अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कैसी जगह है, अल्लाह और अल्लाह ताला के फरिश्ते कितने हैं। बैतुल मामूर में एक दफ़ा जो नमाज पढ़ लेंगे, एक दफ़ा जो उसका तवाफ़ कर लेंगे, उनकी बारी दोबारा कभी नहीं आएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन लोग गए जिनके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद थे, हो सकता है कि ये नेक लोगों और वो लोग जिनके कपड़े सख्त स्याह थे वो ऐसे लोग दिखाए गए हों जो गुनाहगार हैं, हो सकता है, वल्लाहु आलम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर और ले जाया गया सिदरतुल मुंतहा की तरफ। और वो सिदरतुल मुंतहा क्या है, सिदरा कहते हैं बेरी को और मुंतहा इंतहा से है, यानी ऐसी जगह है वो कि जहाँ पे ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से जो भी अहकामात आते हैं वो यहाँ तक आते हैं और नीचे से जितनी चीज़ें ऊपर तक जाती हैं वो बस यहीं तक जाती हैं, यहाँ से आगे नहीं जा सकती। और वो ऐसा दरख्त था बेरी का कि उस पे सोने की टिड्डियाँ छा रही थी। अब वो क्या मंज़र होगा वल्लाहु आलम, हम नहीं ये दुनिया में सोच सकते। اور ایک ایک اس کا پتا اتنا بڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کو ڈھانپ لے, اتنا بڑا بڑا ایک پتا تھا اور سدرہ پہ عظمت چھا رہی تھی اور رنگ رنگ کی طرح طرح کے رنگ وہاں پہ نظر آ رہے تھے, فرشتے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے تھے. وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا اور فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے اور صرف 2 کھولے ہوئے تھے. اور پھر اسی سدرہ میں سے ایک نہر جاری تھی جس کا نام تھا سلسبیل, اسی میں سے 2 چشمے پھوٹے, ایک نہر کوثر اور دوسری نہر رحمت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس میں غسل کیا, پھر میں جنت کی طرف چڑھایا گیا, وہاں میں نے ایک حور دیکھی, اسے پوچھا تو کس کی ہے, اس نے کہا میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہاں میں نے کبھی نہ خراب ہونے والا پانی اور کبھی مزہ جس کا نہ بدلے ایسا دودھ اور جس کا کوئی نشہ نہ ہو ایسی شراب اور صاف ستھرے شہد کی نہریں دیکھی اور اس کے انار بڑے بڑے ڈول جو ہوتے ہیں نا, بڑے ڈول ان کے برابر تھے اور اس کے پرندے جو تھے ایسے تھے جیسے تمہارے اونٹوں. بے شک اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پہ ان کو گزر ہوا. پھر فرمایا میرے سامنے جہنم پیش کی گئی جہاں اللہ کا غضب تھا, اس کا عذاب تھا, اس کی ناراضگی تھی, اس میں اگر پتھر اور لوہا ڈالا جائے تو وہ اسے بھی کھا جائے. پھر میرے سامنے سے وہ بند کر دی گئی. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ جنت میں گئے تھے نا تو ایک طرف سے پیروں کی چاپ کی آواز آئی, جیسے فٹ سٹیپس کی آواز آئی, تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے, جواب ملا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن ہے. آپ نے واپس آ کے بلال کو بتایا کہ تم نجات پا گئے, میں نے اسی طرح دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے نا یہ سب کچھ, وہ چیزیں جو اب قیامت میں ہونے والی ہیں یا جس کو اگر کوئی چیز ملنے والی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ دکھائی جا رہی ہے. سبحان اللہ, ایک سیر ہو رہی ہے نا. اب یہ ہے, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, معراج, کیونکہ یہ آسمانوں کی سیر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ یعنی جو سدرہ ہے وہاں پہ لایا جاتا ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیے جاتے ہیں. ایک تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ یہ تحفہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی. نماز, اب ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا یہ دنیا میں نہیں اتری, یہ تحفہ کہاں پہ ملا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ملا ہے. یہ معراج کا تحفہ ہے, یہ وہاں پہ بلا کے اللہ تعالیٰ نے دیا. سوچیں اس کی اہمیت کتنی ہے. ہم دیکھیں ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کی وحی اللہ تعالیٰ نے مثلا روزے کے بارے میں دنیا میں وحی کر دی, زکوٰۃ کے بارے میں دنیا میں وحی کر دی, حج کے بارے میں دنیا میں وحی کی, لیکن جو نماز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا کے دی. تو یہ ایک تحفہ تھا. اور انیشلی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 50 نماز فرض ہونے کا بیان آتا ہے, 50 نمازوں کے فرض ہونے کا, 50 نمازیں دی گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جب گئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک حجاب والی جگہ پہ پہنچے, آگے حجاب تھا, پردہ تھا, پردے سے ایک فرشتہ سامنے آیا جس کو جبرائیل علیہ السلام نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. اور دیکھیں وہاں کے بھی کوئی راز ہیں جو ہر فرشتہ نہیں جانتا. یہ وہ مقام تھا جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پہ کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا, آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا. اور پھر وہاں پہ آپ نے کیا کیا دیکھا, واللہ عالم کیا کیا چیزیں دیکھیں, مگر ایک یہ بھی حدیث میں آتا ہے بخاری میں ہے کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں پہ میں نے قلم چلنے کی آواز, قلم کے لکھنے کی آواز سنی, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی. پھر اللہ تعالیٰ کے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی، یہ جو دنیا کا جسم ہے نا یہ اللہ کو نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں لے جا کے جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، وہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو ایسا جسم اور ایسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں فرمایا، کسی اور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ نور ہے. لیکن دیکھیں آپ کہیں نعتوں میں، کہیں شعروں میں، کہیں باتوں میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حجاب اٹھا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھا اور محبوب کی محبوب سے ملاقات ہوئی اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا، پتہ نہیں کیا کیا. بعض لوگوں نے یہ بھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نعوذ باللہ ایسی بھی بات بنا دی کہ وہاں پہ جب حجاب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے، یہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اتنی یعنی بڑی بڑی باتیں اس طرح کی بنا دی. تو ان روایات میں یا ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہاں وہاں پہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور دیکھا اور کیا کیا بات، وہاں کے کیا کیا مناظر تھے، وہ بیان نہیں ہو سکتے، وہ بیان کیے ہی نہیں جا سکتے. کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ میں ڈسکرائب کر ہی نہیں سکتی، میں بتا ہی نہیں سکتی آپ، تو وہ وہاں کے جو مناظر تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیکھا. بس رنگ تھے، نور تھا چھا رہا، یہ دیکھا. اور یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نماز کا تحفہ، یہ تحفہ لے کر آپ آئے. اور اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن جب آپ اور نیچے اترے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ واپس پلٹیں، آپ واپس جائیں، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا خوب تجربہ کر لیا، یعنی بنی اسرائیل کی حالت اچھی طرح میرے سامنے ہے. اپنے رب کے پاس واپس جائیں، اپنی امت کے لیے آپ کمی کی درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ کم کر دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور 10 کی چھوٹ مل گئی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آئے گزرے تو انہوں نے پھر سے پوچھا، بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نمازیں کم ہو گئیں. جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی امت یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیں، 40 نمازیں یہ نہیں پڑھ سکتے، واپس جائیں اور کمی کی درخواست کریں اپنے رب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پھر کم کر دی گئیں، اب 30 نمازیں ہو گئیں. پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ واپس جائیں، یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پھر 20 ہو گئیں، پھر 10 ہو گئیں، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ واپس جائیں، 10 بھی نہیں پڑھ سکتی. سوچیں اگر یہ 50 ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا، ابھی 5 ہی پڑھنی ہم پہ اتنی بھاری ہیں. تو تب جا کے تخفیف ہوئی 5 کی، اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی. اور واقعی ان کی بات صحیح تھی، آج دیکھیں 70% مسلمان 5 نمازیں ادا کرنے سے بھی تھک جاتے ہیں، عاجز ہیں، 5 نمازیں بھی پوری نہیں کرتے. ویکینڈ آیا تو نماز کی بھی چھٹی ہو گئی، ویکینڈ ہے نا تو فجر کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، تو نماز کی بھی چھٹی ہے. تو دیکھیں واقعی وہی ہوا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کا تجربہ کر دیکھا ہے. 2 نمازیں آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل پہ فرض تھیں، وہ 2 بھی نہیں پڑھ پاتے تھے. تو آپ جائیے اور جا کے اپنے رب سے درخواست کریں کہ اس میں بھی کمی کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب جو ہے نا اب نہیں میں جا سکتا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اب واپس جاؤں اور نمازوں میں تخفیف کی درخواست کروں، اب نہیں میں واپس جا سکتا. تو اس وقت ایک آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آواز تھی، کہ میں نے آپ کی امت پہ رحمت والا معاملہ کیا ہے، میں نے کمی تو کی ہے نمازوں میں، مگر میرے نزدیک یہ وہی 50 ہیں، اللہ کا حکم، اللہ کی بات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی. آپ کی امت میں جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کے لیے پانچ ہوں گی مگر اللہ اس کے لیے 50 کا ثواب لکھے گا. یہ ہے اصل معراج کا تحفہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس تحفے کی قدر کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو آپ جاتے وقت اس کو تحفہ دیتے ہیں نا. یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے جاتے وقت دیا تھا. اور تحفہ کیا ملا؟ اور یہ تحفہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی امت میں جو کوئی شرک کے بغیر مر گیا, شرک کیے بغیر, تو اس کے گناہ کتنے بھی ہوں مگر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ بھی ایک تحفہ ملا, تو یہ بھی وہاں کا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا مگر شرک نہ کیا ہو. اور تیسرا ایک اور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں آمن الرسول سے آخر تک, یہ بھی وہاں پہ دی گئیں. یہ بھی معراج کا تحفہ ہے. تو یہ تین تحفے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اچھا پھر ایک اور بات, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک نہر بھی دیکھی تھی جس میں لولو, یاقوت اور ایسے اس کے جام رکھے ہوئے تھے, جیسے شراب کے جام ہوتے ہیں اس طرح ان کے جام رکھے ہوئے تھے, اور اتنی بہترین خوشبو اور خوبصورت سبز رنگ کے پرندے دیکھے اس کے ساتھ. تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت ہی نفیس پرندے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں, اور ان کے کھانے والے اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں. پھر فرمایا معلوم ہے یہ کون سی نہر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے تو نہیں پتا. فرمایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا, اس میں سونے چاندی کے پیالے ہیں جو یاقوت اور زمرد سے جڑاؤ ان کے اوپر ہوا ہوا ہے, اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک سونے کا پیالہ لے کر پانی بھر کے پیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا. تو سبحان اللہ, اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں سے گزر کے آئے. پھر جبرائیل علیہ السلام جب لے کے نیچے اترے, پوچھا جس آسمان پہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس آسمان پہ میں پہنچا تھا, وہاں کے فرشتوں نے ساروں نے مجھے بڑے مطلب ویلکم کیا, خوشی کا اظہار کیا, ہنس ہنس کے مسکراتے ہوئے مجھ سے ملے, سوائے ایک فرشتے کہ اس نے میرے سلام کا جواب تو دیا تھا مگر نہ مجھے مرحبا کہا نہ مسکرائے. یہ کون ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ مالک فرشتہ ہے, جہنم کا داروغہ, اپنے پیدا ہونے کے دن سے لے کر آج تک نہ وہ ہنسا ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہنسے گا. کیونکہ سب سے بڑا ان کی خوشی کا یہی ایک موقع تھا کہ جب آپ آئے تو آپ کو دیکھ کے ہنس دیتا, لیکن وہ آج بھی نہیں ہنسا تو آپ کبھی نہیں ہنسے گا. دیکھیں وہ, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا جو جیل خانے پہ مقرر ہوتے ہیں جو سپاہی یا جو اور وہاں کے داروغہ ہوتے ہیں وہ کتنے سخت ہوتے ہیں. پولیس والوں کو دیکھ لیں, اب وہ بھی جو مجرموں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کے اندر بھی طبیعت کے اندر سختی آ جاتی ہے نا. تو یہ تو جہنم کا داروغہ ہے, اس کے اندر اتنی سختی ہے کہ وہ کبھی نہیں مسکرایا. تو یہ سارا سماں دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے. اور بعض روایات میں یہ بھی یاد رکھیں, بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ واپسی پہ آپ بیت المقدس آئے اور آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی, اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جاتے وقت, جیسے میں نے آپ کو بتایا جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, لیکن باہر کیف جاتے وقت پڑھائی یا آتے وقت پڑھائی, نماز پڑھائی تھی آپ نے, اور اس کے بعد جب آپ نیچے اترے ہیں تو آپ نے واپسی پہ قریش کے قافلے کو دیکھا جو غلہ لے کے جا رہا تھا, اس میں ایک اونٹ تھا اور اس کے اوپر جس طرح کے بورے رکھے ہوئے تھے سفید اور سیاہ بورا رکھا ہوا تھا, جب آپ پاس سے گزرے ہیں تو وہ ایک دم بدک گیا اور گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا. تو اب یہ واقعہ ہوا آپ کے راستے میں. جب صبح ہوئی, اب آپ واپس آ گئے زمین پہ, جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے غمگین بیٹھے ہوئے کہ یہ لوگ تو مجھے ویسے ہی نہیں مانتے, اگر میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ 2 مہینے کا سفر میں اس طرح سے کر کے آ گیا اور میں آسمانوں سے سیر کر کے ایسے آیا ہوں تو مجھے کہاں سچا سمجھیں گے. تو اسی غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل وہاں سے آیا, اس نے کہا کیا بات ہے, اب کوئی اور نئی بات ہو گئی کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس طرح سے آسمانوں کی سیر کر کے آیا. اس نے کہا ہیں, اچھا سنو میں یہی میرے سے جو تم بات کہہ رہے ہو کیا ابھی میں اور لوگوں کو جمع کرتا ہوں, کیا ان کے سامنے کہو گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. وہ اس نے فوراً لوگوں کو جمع کیا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے سامنے یہی بات کہی. لوگ ظاہر ہے پہلے ہی وہ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے, وہ انہوں نے تو انکار کر دیا اس بات کا, تو یہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو پاسبل ہی نہیں. ابو جہل بھاگا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور کہنے لگا, سنا ہے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو کے آیا, وہاں پہ یہ سب ہوا, آسمانوں پہ بھی ہو کے آ گیا اور یہ سب ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو صدیق کا لقب ملا وہ اسی وجہ سے ملا, سچے, کیونکہ آپ نے گواہی دی تھی اس بات کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ سچے, ہم یقین کرتے ہیں. اب کافروں کو تو ایک بہت موقع مل گیا, انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو کوئی اس کی نشانی بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں فلاں فلاں ایک اونٹ ہے, اس کے اوپر فلاں فلاں رنگ کے بورے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے مجھے دیکھ کے بدک گیا اور وہ لنگڑا ہو گیا اور اتنے اتنے وقت تک وہ قافلہ یہاں تک پہنچ جائے گا, وہ اتنے ڈسٹینس پہ ہے. اور یہ بات واقعی پوری ہو گئی, وہ قافلہ پہنچا اور لوگوں نے پوچھا کہ واقعی ایسا تھا تو تمہارے اونٹ کے اوپر یہ بورے رکھے ہوئے تھے اور ایسے ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا آپ بیت المقدس سے ہو کے آئے نا, تو وہاں کا ذرا حال بتائیں, وہاں پہ کیسے دروازے تھے, کیسی کھڑکیاں تھیں, کیا تھا؟ اب سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پریشان ہو گئے, کیونکہ ظاہر ہے انسان ایک جگہ گیا ہو, آپ کہیں ہو کے آئے ہو, تھوڑی گن کے آتے ہیں کہ وہاں سے کیسے دروازے, کیسے کھڑکیاں, کیسا حال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام حجاب دور کر دی, اور جیسے ہم گھر میں بیٹھے گھر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز دیکھ دیکھ کے بتانے لگے, اس کی بناوٹ ایسی تھی, اس کی حیات ایسی تھی, وہ پہاڑ سے اتنا نزدیک تھا, اس کے دروازے ایسے تھے, کھڑکیاں ایسی تھیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں. اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ایسے ہی بتا دیتے, لیکن پریشان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیسے ان کو جواب دوں, جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ سب کھول نہیں دیا. تو اس کے بعد بھی لوگوں کو ایمان لانا تو نصیب نہیں ہوا, لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا. ظاہر ہے جس کے دل کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ ایک اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہو تو وہ کہاں مانتے ہیں. مگر ہاں ایک بات ضرور ہوئی کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب ابو سفیان جو تھے وہ ہرقل کے دربار کے اندر, ہرقل نے ان کو بلایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا نا, ہر جگہ کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کے نام خطوط لکھے تھے, تو قیصر روم کے پاس بھی ایک قاصد بھیجا, اپنا خط بھیجا, تو اس نے پھر پوچھا کہ کوئی یہاں پہ اس علاقے کا بندہ ہے, تو لوگوں نے بتایا ہاں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں سے مکہ سے, تو ان سے سوال جواب پوچھنے کے لیے قیصر روم نے ہرقل نے بلایا ابو سفیان کو. تو ابو سفیان سے پوچھا کہ بھائی وہ کیسے نبی ہیں, کیا ہیں؟ تو اب ابو سفیان نے باقی تو باتیں بتا دی, اب اس نے سوچا کہ اب میں کیا ایسی بات بتاؤں کہ جس سے جو ہے نا اس کا دل کھٹا ہو جائے. تو اس نے کہا یہ سنیے بات, ایک دن وہ کہنے لگا کہ ایک رات وہ مکے سے چلا اور آپ کی مسجد میں یہ جو بیت المقدس ہے یہاں پہ پہنچ گیا اور پھر آسمانوں پہ بھی چلا گیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ بھی پہنچ گیا. تو دیکھیں یہ کیسی بات ہے. تو اب اس نے سوچا تھا کہ یہ جھٹلا دیں گے اور پھر یہ کہیں گے یہ تو ایک مذاق ہے اور یہ کیسی بات ہے. لیکن وہیں پہ ایک پادری بیٹھا ہوا تھا جو شاہ روم کی اس مجلس میں, مطلب اتفاق سے وہ بھی وہاں پہ تھا اور اس کی بڑی عزت تھی وہاں پہ, وہ فوراً بول اٹھا یہ بالکل سچ ہے اور مجھے اس رات کا علم ہے. تو قیصر روم بڑا حیران ہوا اور اس کی طرف دیکھا, پوچھا ادب سے کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا سنیں میری عادت یہ تھی کہ یہ کام جو تھا نا مسجد کا, جو بیت المقدس کے جو دروازے بند کرنے کا تھا, یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا اور اس وقت تک میں سوتا نہیں تھا جب تک سارے دروازے بند نہ ہو جائیں. اس رات میں دروازے بند کرنے کے لیے کھڑا ہوا, سب دروازے میں نے اچھی طرح بند کر دیے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکا. میں نے بہت زور لگایا لیکن وہ کواڑ اپنی جگہ سے سرکا تک نہیں. میں نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو آواز دی, وہ آئے, سب نے مل کے طاقت لگا لی لیکن سارے ناکام رہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے جس کو ہم اپنی جگہ سے سرکانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو کہنے لگا میں نے بڑھائی بلایا, اس نے دیکھا, بہت ترکیبیں کی, کوششیں کی, لیکن وہ بھی ہار گئے. اور پھر وہ بڑھائی کہنے لگے کہ صبح ہو جائے تو صبح کا انتظار کریں, صبح کو ہم دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں. تو وہ دروازہ اس رات یوں ہی کھلا رہا, یعنی بیت المقدس کا ایک دروازہ تھا جو پوری کوشش کے باوجود بند نہیں ہو سکا تھا. صبح میں جب کہتے ہیں کہ وہ اس پادری نے کہا کہ میں اسی دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان ہے, جو پتھر رکھا ہوا تھا, اس میں ایک سوراخ تھا. اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رات کو کسی نے کوئی جانور یہاں پہ باندھا ہے جس کا نشان موجود ہے. تو میں سمجھ گیا اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا آج کی رات ہماری یہ مسجد کسی نبی کے لیے کھلی رکھی گئی تھی اور اس نے یہاں ضرور نماز ادا کی ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا دنیا میں بھی کسی کو. تو یہ تھا واقعہ اسراء والمعراج جو ہمارے لیے بہت سارے سبق رکھتا ہے. اور اس میں جتنے بھی میں نے آپ کو واقعات بتائے ہمارے لیے ان میں بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کس بندے کے لیے کس جرم پہ کیا سزا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے واقعی ایک جنت تیار کر رکھی ہے جو موجود ہے ابھی, جہنم ہے موجود ہے ابھی. آسمانوں کے دروازے کیسے ہیں, کیسے کھولے جاتے ہیں, کیسے فرشتے وہاں پہ دربان ہوتے ہیں, کیسے ہے سدرۃ المنتہا. تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کے آپ کے امتیوں کے لیے ایک یعنی بیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہمارے لیے اتنی بڑی ایک سیر کی ہی حیثیت رکھتا ہے. یہ وہ سیر ہے جو کہ ہم اپنی فزیکلی تو نہیں کر سکتے لیکن پڑھ کے یہ ہم سیر کر سکتے ہیں, سن کے یہ سیر کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسے ہوا ہوگا یہ سارا سفر اس وقت کا. تو یہ تھا سارے سفر کی داستان. لیکن میری بہنوں, رجب کے اندر ضروری نہیں ہے, یہ ساری روایات میں یہ نہیں ہے کہ 27 رجب کو ہی ہوا, بلکہ اس واقعے کے بارے میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ربیع الاول میں ہوا ہو, کسی جگہ پہ آتا ہے محرم میں ہوا ہو, لیکن زیادہ ظاہر ہے روایات 27 رجب کی ہی ہیں, اس لیے واقع معراج کو 27 رجب کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ اسی پہ یہ واقعہ ہوا تھا. مگر جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ یہ ساری باتیں تو برحق ہیں لیکن اس میں کوئی عبادت کرنا, کوئی راتوں کو جاگنا, اس کو لیلۃ القدر کی طرح سمجھنا یا ایسے سمجھنا کہ اس رات میں بڑی عبادت کرنے کا زیادہ اجر ہے باقی راتوں سے, تو ایسی کوئی بھی حدیث, کوئی بھی روایت ہمیں نہیں ملتی. اسی طرح اس دن کا روزہ رکھنا, اس کے بارے میں کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی. ویسے جیسے دوسرے دنوں کا روزہ رکھ رہے ہیں ویسے ہی رکھیں, وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں روزہ, اس دن میں روزہ رکھنے کا کوئی خاص اجر ہے کیونکہ یہ معراج کا دن ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ورنہ پھر یہ بدعتیں ہو جاتی ہیں, نئی سے نئی دین میں چیزیں ایجاد کرنا ہو جائے گا. اسی طرح اس مہینے کے اندر کونڈے کیے جاتے ہیں, امام جعفر کے نام کی نیازیں دی جاتی ہیں, تو یہ بھی کوئی صحیح چیز نہیں ہے. ویسے تو آپ کسی کو بھی ثواب پہنچانے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کھانا کھلائیں کسی کو, لیکن اس کے اندر امام جعفر ہی پھر کیوں؟ تو یہ بھی بدعت نئی سے نئی ایجاد ہو گئی ہیں. ہاں ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی, کسی کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچانا, تو میں کھانا کھلاؤں غریبوں کو, مسکینوں کو اور لوگوں کو, اس میں کوئی حرج نہیں. مگر یہی دن کیوں رکھا جاتا ہے؟ پھر کونڈے سے متعلق کئی رسومات ہیں جو ایجاد کر دی گئی ہیں, کونڈے باہر نہیں نکلنے چاہیے, گھر میں ہی آ کے کھائیں, یہ کہاں سے سب چیزیں آ گئیں؟ تو یہ صرف بدعات ہی بدعات ہیں. اور ہمیں وہ دین لینا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دیا, جو صحابہ کرام نے بتا دیا. اور بدعت جو ہے وہ صرف ایک گمراہی ہے اور گمراہی کے لیے آگ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جو نہر کوثر کا میں نے آپ کو ذکر کیا, اسی سے حوض کوثر نکلے گا جو حشر کے میدان میں ہوگا, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی کو پانی پلائیں گے. لیکن اس حوض سے وہ لوگ پانی نہیں پی سکیں گے جو لوگ دنیا میں بدعت کیا کرتے تھے, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اس لیے میری بہنوں ہمیں بدعتوں سے بچنا ہے, ہمیں ایسے کاموں سے بچنا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دین, وہ راستہ, وہ رہنمائی عطا فرمائے جو اس کے نبی کے ذریعے صحیح حدیث سے ہم تک پہنچی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان